بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام ہو محمد و آل محمد پہ۔ السلام علیکم ناظرین، انداز جہاں کے ساتھ محمد مہدی شرافت حاضر ہے۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahartv.ir اور ای میل ایڈریس ہے andaz_jahan@sahartv.ir۔ اور انداز جہاں میں آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے مصر کا بحران۔ تو لیجیے ملاحظہ فرمائیے انداز جہاں۔ ناظرین، مصر میں بحران شدت اختیار کرتا جا رہا ہے۔ ایک طرف دارالحکومت قاہرہ سمیت تقریباً سبھی شہروں میں معزول صدر محمد مرسی اور اخوان المسلمین کے حامیوں کے مظاہروں میں وسعت آ رہی ہے، تو دوسری طرف فوج کی لائی ہوئی عبوری حکومت کی سختیاں بھی بڑھ گئی ہیں۔ گزشتہ جمعے سے شروع ہونے والے مظاہروں اور تشدد کی وارداتوں میں تقریباً 70 افراد مارے جا چکے ہیں، جبکہ زخمیوں کی تعداد سینکڑوں میں بتائی جاتی ہے۔ اسی کے ساتھ ایک رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ عبوری حکومت نے اخوان المسلمین پر ایک بار پھر پابندی لگا دی ہے، جبکہ سینا میں فوجی دستوں پر حملوں میں شدت آ گئی ہے۔ بدھ کے روز قاہرہ، اسماعیلیہ اور دیگر شہروں میں یونیورسٹیوں کے طلبہ نے بھی معزول صدر محمد مرسی اور اخوان المسلمین کی حمایت میں مظاہرے کیے۔ اسی کے ساتھ 4 نومبر سے معزول صدر کے خلاف مقدمے کی کارروائی شروع کرنے کا بھی اعلان کیا گیا ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم مصر کی فوج کی لائی ہوئی عبوری حکومت کی کارکردگی کا جائزہ لیں گے۔ اسی کے ساتھ اخوان المسلمین پر پابندی لگانے کے محرکات پر گفتگو ہوگی۔ مصر کے عوام کے انقلاب کو اغوا کرنے اور اس کو سبوتاج کرنے کی سازش میں مصر کی فوج اور عبوری حکومت کے ساتھ سامراجی طاقتوں اور خطے کی عامر حکومتوں کا تعاون بھی آج کے پروگرام میں زیر بحث آئے گا۔ آج کے پروگرام میں شرکت کے لیے آج ہم نے اپنے اسلام آباد اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے پاکستان کے سینئر تجزیہ نگار قمر عباس چیمہ کو۔ دہلی اسٹوڈیو سے آج کے پروگرام میں حصہ لیں گے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے شعبہ سیاسیات کے پروفیسر محمد عرشی خان، اور ٹیلی فون لائن کے ذریعے بحث میں شامل کیا جائے گا پاکستان کے ایک ممتاز اور سینئر تجزیہ نگار شکیل صدیقی صاحب کو۔ لیکن پہلے ہماری رپورٹ۔
مصر میں تصادم بڑھتا جا رہا ہے، جہاں ایک طرف اخوان المسلمین پر پابندی عائد کر دی گئی ہے، وہیں دوسری جانب تنظیم کے اہم رہنماؤں پر نئے مقدمے قائم کیے جا رہے ہیں۔ معزول صدر محمد مرسی اور دیگر رہنماؤں کے خلاف آئندہ 4 نومبر سے مظاہرین کے قتل کے معاملے میں مقدمے کی کارروائی شروع ہونے والی ہے۔ دریاسنا مظاہرے مسلسل جاری ہیں اور تشدد آمیز واقعات بھی ہو رہے ہیں۔ ان حالات کے باعث مسلسل اموات ہو رہی ہیں۔ تشدد آمیز واقعات میں یوں تو عام شہری مارے جا رہے ہیں، لیکن سیکیورٹی فورسز پر بھی حملے کے واقعات تواتر سے ہو رہے ہیں اور اہلکار بھی ہلاک ہو رہے ہیں۔ دریاسنا اس ملک کے عبوری صدر عدلی منصور نے علاقائی ممالک کے سربراہوں کے ساتھ مشاورت کا سلسلہ شروع کیا ہے۔ عدلی منصور منگل کے دن چند عرب ممالک کے اپنے دورے کے دوسرے مرحلے پر اردن کے اعلی حکام سے مشاورت کرنے کے مقصد سے اس ملک کے دارالحکومت پہنچے۔ اس سے قبل انہوں نے سعودی عرب میں ریاض کے اعلی حکام سے ملاقاتیں کیں۔ عدلی منصور نے غیر ملکی دورے کا آغاز سعودی عرب اور اردن سے کیا ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ ان دونوں ممالک نے محمد مرسی کے خلاف فوجی کودتا کا خیر مقدم کیا تھا۔ سعودی عرب نے محمد مرسی کی برطرفی کے فوراً بعد مصر کے فوجیوں اور اس ملک کی عبوری حکومت کو مالی امداد فراہم کی تھی۔ اردن کے بادشاہ عبداللہ نے بھی کودتا کے فوراً بعد قاہرہ کا دورہ کیا تھا۔ ایسا لگتا ہے کہ مصر کے صدر عدلی منصور سعودی عرب اور اردن کے دورے کے ذریعے اس بات کا اطمینان حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ یہ دونوں ممالک مصر کی عبوری حکومت کے موقف کی حمایت بدستور جاری رکھیں گے۔ اس وقت مصر کی فوج اخوان المسلمین کے ساتھ سختی سے پیش آ رہی ہے۔ مصر کی سپریم کورٹ کی جانب سے اخوان المسلمین کو کالعدم قرار دیے جانے کے بعد اس ملک کی کابینہ نے اخوان المسلمین کا نام سماجی اتحاد کی وزارت سے وابستہ شہری تنظیموں کی فہرست سے خارج کر دیا ہے۔ مصر کے سماجی اتحاد کے وزیر نے یہ بات زور دے کر کہی ہے کہ ایک کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے جو ملک کے تمام صوبوں میں بدھ کے دن سے اخوان المسلمین کے اثاثوں کی نیلامی کا کام شروع کر رہی ہے۔ یہ اقدامات ایسی حالت میں انجام پا رہے ہیں کہ جب مصر کے وزیر دفاع جنرل عبد الفتاح السیسی نے بھی کہا ہے کہ وہ اخوان المسلمین سے تعلق رکھنے والے تمام افراد کو فوج سے نکال دیں گے۔ عبد الفتاح السیسی نے صدارتی الیکشن میں شراکت کا بھی اندیا دیا ہے۔ اس میں شک نہیں کہ مصر کی عبوری حکومت اور فوج اخوان المسلمین کو مصر کے سیاسی اور سماجی منظر نامے سے بالکل معدوم کر دینا چاہتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ پالیسی اخوان المسلمین اور فوج کے درمیان جھڑپوں اور نتیجتاً مصر کے حالات مزید خراب ہونے پر منتج ہوگی۔ حالیہ چند دنوں میں مصر میں پرتشدد واقعات پیش آئے ہیں، اسی طرح کے واقعات انقلابی تحریک کے زمانے میں بھی رونما ہوئے تھے۔ اب پھر فوج سڑکوں پر نکل آئی ہے اور ایک بار پھر مصر میں تشدد آمیز جھڑپوں کا زمانہ واپس لوٹ آیا ہے۔ اس صورتحال کا جاری رہنا یقیناً مصر کے تمام گروہوں کے لیے نقصان دہ ہوگا، اور یہ صورتحال مصر کے کسی بھی فریق کے لیے سود مند نہیں۔ لیکن اس کے باوجود ایسا نظر آتا ہے کہ عدلی منصور نے خطے کے ممالک کے سربراہوں کا دامن تھاما ہے تاکہ ان کے ساتھ مشاورت کے ذریعے شاید وہ مصر کو موجودہ بحرانی اور پرتشدد صورتحال سے نکالنے میں مدد حاصل کر سکیں۔ مصر کو اس صورتحال تک پہنچانے میں سعودی عرب جیسے ممالک کی مداخلت شامل رہی ہے، کیونکہ سعودی عرب کے لیے یہ بات خوشائن تھی کہ اخوان المسلمین کو اقتدار کے ایوانوں سے باہر نکال دیا جائے اور اقتدار اس ملک کی فوج کے حوالے کر دیا جائے۔
ناظرین، مصر کے حالات کے تعلق سے ہماری رپورٹ آپ نے ملاحظہ فرمائی، اس میں دورائے نہیں کہ مصر کے حالات روز بروز خطرناک شکل اختیار کرتے جا رہے ہیں۔ چلتے ہیں دہلی اسٹوڈیو، جہاں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے شعبہ سیاسیات کے پروفیسر عرشی خان صاحب موجود ہیں۔ گفتگو کا آغاز ان سے کرتے ہیں۔ عرشی خان صاحب، السلام علیکم جناب۔ جناب، مصر کے حالات کس نہج پر جا رہے ہیں؟
دیکھیں، مصر میں جو سچویشن ہے وہ دن بدن بدتر ہوتی جا رہی ہے۔ آپ اگر سچویشن کو انالائز کریں کہ مبارک صاحب کے پہلے جو سچویشن تھی، مطلب بیفور مبارک، اور اس کے بعد جو سچویشن وہاں پہ ڈیولپ ہوئی، اور جو پروٹیسٹ چلا اس کے بعد پھر وہاں پہ ریجیم چینج ہوا، لیکن ریجیم چینج کے بعد جو پوسٹ مبارک جو ایرا آیا، جس کو بولتے ہیں ٹرانزیشن فیز، اور ٹرانزیشن فیز میں جو بہت سارے ڈیولپمنٹس ہوئے اور جس طرح سے گورنمنٹ کو چلنے نہیں دیا، جبکہ ٹرانزیشن فیز کافی امپورٹنٹ تھا، اور وہ جو ٹرانزیشن فیز تھا وہ ایک ایسا دور تھا جس میں ایجپشن ڈیموکریسی کا آغاز ہو رہا تھا اور اس کی جڑیں مضبوط ہو رہی تھیں۔ آپ کو یہ پتا ہے کہ جب اولڈ آرڈر ختم ہوا تو نیو آرڈر آیا، اور نیو آرڈر مبارک صاحب کے گرنے کے بعد شروع ہوا، اور اس نیو آرڈر میں نئے لوگوں کی ضرورت تھی، نئے کانسٹیٹیوشن کی ضرورت تھی، نئے پولیٹیکل پارٹیز کی ضرورت تھی، اور نئی پالیسیز اینڈ پروگرامز کی ضرورت تھی، اور نئے پولیٹیکل ویلوز اور کلچر کی بھی ضرورت تھی۔ ان تمام چیزوں کے لیے لوگ وہاں پہ آئے، اور وہاں پہ الیکشن ہوا، وہاں پہ گورنمنٹ بنی، کانسٹیٹیوشن بنے، لیکن جو پورا ایک سال کا فیز تھا، جس کو ٹرانزیشن فیز، کافی امپورٹنٹ ٹرانزیشن فیز تھا، اس میں لگاتار اوبسٹرکشن ہوا، اس کے بعد وائلنس ہوتے رہے، اور جو اینٹی مورسی گروپس تھے انہوں نے وائلنس کیا، لیکن اس کے لیے مورسی صاحب کو بلیم کیا گیا۔ تو ایک تو جو پروٹیسٹ ہوا وہ ڈیموکریسی کے لیے ہوا، جس میں مورسی صاحب آئے، لیکن مورسی صاحب کو ایک سال کے بعد ان کو ہٹایا گیا، اور وہ جو تھا وہ کو اگینسٹ ڈیموکریسی ہوا۔ پہلا کو جو تھا جس میں مبارک صاحب گرے، وہ کو فار ڈیموکریسی، کو اگینسٹ فار ڈیموکریسی تھا، اور جو سیکنڈ ہوا جس میں مبارک صاحب کو ہٹایا، جس میں مورسی صاحب کو ہٹایا گیا، وہ کو اگینسٹ ڈیموکریسی تھا۔ اور اس کے بعد جو سچویشن ڈیولپ ہوئی ہے پورے ایجپٹ میں، اس میں آپ دیکھیں گے کہ مسلسل جتنے بھی اقدام اٹھائے گئے اور جتنے بھی پالیسیز وہاں کی سرکار نے بنائی، اس سے مسلسل وہاں پہ ڈیموکریسی کا اسپیس جو ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے، وہاں پہ جو پولیٹیکل کانفلکٹ ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے۔ ایک گریک میں ورڈ ہے جس کو بولتے ہیں اسٹیسس، جس میں تمام طرح کے پولیٹیکل ڈیزیز وہاں پہ بڑھتے جا رہے ہیں، और ये जो डिफरेंसेस हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट है, वो बहुत ज्यादा चौड़े हो रहे हैं, वाइड हो रहे हैं। इसके अलावा आप देखेंगे कि दिन ब दिन पोलराइजेशन बढ़ता जा रहा है और जो डिग्री और काइंड ऑफ इंटॉलरेंस है वो भी बढ़ता जा रहा है और जबरदस्त प्रोवोकेशन किया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल सिनाई पेनिनसुला में आप देखेंगे कि अपाची हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया गया लोगों के खिलाफ। उसके अलावा आप देखेंगे कि मुर्सी साहब के जो सपोर्टर्स हैं उनको डराने के लिए F-16 को उड़ाया जा रहा है, मिलिट्री क्रैकडाउन किए जा रहे हैं, लोगों को अरेस्ट किया जा रहा है। महीनों महीने वहां पे, खास करके 14 अगस्त में जब हजारों लोग मारे गए, उसके बाद वहां पे कर्फ्यू किया गया, इम्पोज किया गया। उसके बाद आप देखेंगे कि लगातार वहां पे क्रैकडाउन हो रहा है और उसके बाद फिर 23 सितंबर को वहां की कोर्ट ने मुर्सी साहब की पार्टी, जो ब्रदरहुड पार्टी थी 85 साल पुरानी, उसको बैन कर दिया। तो लगातार वहां पे प्रोवोकेशन है और इससे मुझे ये लगता है कि मिस्र दोबारा एक पॉलिटिकल क्राइसिस के दलदल में गिरता जा रहा है।
जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, हमारे इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद हैं पाकिस्तान के सीनियर तजिया निगार कमर अब्बास चीमा साहब। चीमा साहब, अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम मेहदी साहब।
जनाब, मिस्र के हालात के बारे में आपका तजिया क्या है?
मेहदी साहब, मिस्र के हालात दिन ब दिन ख़राब होते जा रहे हैं और जमहूरियत जिसने बड़े सालों के बाद एक जड़ पकड़ी थी मिस्र में, उस जमहूरियत को उखाड़ के फेंक दिया गया है और इस उखाड़ के फेंकने में अंदरूनी और बैरूनी ताकतें मुलव्वस हैं। और अंदरूनी ताकतें तो हमें, ताकत का तो हमें पता है, जो कि इजिप्शियन मिलिट्री है जिसको अमेरिकन गवर्नमेंट की बहुत ज़्यादा सपोर्ट हासिल है और उसको गल्फ स्टेट्स की भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट हासिल है। वो तो पहले ही जमहूरियत चाहती नहीं थी और उनके खिलाफ ही बहुत ज़्यादा स्ट्रगल होती रही। तो हम देख रहे हैं कि जो एक स्ट्रगल की गई, उस स्ट्रगल के लिए सारी की सारी दुनिया की ताकतें इकट्ठी हो गई कि इस स्ट्रगल को कामयाब ना होने दिया जाए। ये स्ट्रगल थी अवाम के लिए, ये स्ट्रगल थी अवाम के हक को हकूक देने के लिए स्ट्रगल थी, ये उनके जमहूरी हकूक उनको वापस लौटाने की स्ट्रगल थी, लेकिन इस स्ट्रगल को नज़र सी लग गई है। और हम देखते हैं कि बैनल जो मुस्लिम ब्रदरहुड है, इसकी बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ हैं मिस्र के लिए और आज की ये बहुत देर से मिस्री अवाम की नुमाइंदगी कर रहे हैं। और एक दफ़ा फिर ये जो पिछले साल इलेक्शन हुए हैं उसमें एक हैवी मेजॉरिटी के साथ प्रेसिडेंट मुर्सी को बनाया गया, लेकिन मिलिट्री जिसको ऑलमोस्ट $1.5 बिलियन एड आ रहा है अमेरिका की तरफ से सालाना, उसमें से $1.2 बिलियन सिर्फ और सिर्फ फौज को जा रहा है और सिर्फ $300 मिलियन जो है वो अवाम के लिए जा रहा है। वो फौज नहीं चाहती कि मुल्क में जमहूरियत वापस पलटे और लोगों का जो मैंडेट है उसका एहतराम किया जाए। सो मिस्र के हालात इंतहाई ख़तरनाक हो चुके हैं। वहाँ पे दहशतगर्द जमातें, अलकायदा जैसी जमातें भी पनप रही हैं और जैसे कि इस्माइलिया और सिनाइक और गज़ा स्ट्रिप के इलाकों में जहाँ पे ये अनरेस्ट पिछले दिनों वीकेंड पे बहुत ज़्यादा हो गया था, 60 के करीब जो मुस्लिम ब्रदरहुड के लोगों की शहादत हुई है, उसके हम देख रहे हैं कि जो दहशतगर्द इंटरनेशनल दहशतगर्द जमातें हैं वो वहाँ पर अपना रोल जमा रही हैं, वो अपना रोल वहाँ पर इम्पॉर्टेंट, उनका रोल बढ़ रहा है और वहाँ पे अनरेस्ट पैदा किया जा रहा है। और जिसका नुकसान जिसका जो मलबा है वो इंटरनेशनल कम्युनिटी या इंटरनेशनल मीडिया जो जो प्रोपेगंडा पे मबनी है वो मुस्लिम ब्रदरहुड पे उसके ऊपर डाल रहे हैं, जबकि मुस्लिम ब्रदरहुड की जो कोशिशें हैं जमहूरियत के लिए वो इंतहाई अमन की कोशिशें हैं, पीसफुल तरीके से वो हमेशा वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस का हिस्सा बने हैं और उनके ऊपर पाबंदियाँ लग रही हैं, उन्हीं की ऑर्गेनाइजेशन को सुप्रीम कोर्ट बैन करती है, जबकि सुप्रीम कोर्ट का तो राइट है लोगों को हकूक देना, ना कि लोगों के हकूक छीनना। सो मिस्र के हालात कोई अच्छी तरफ नहीं जा रहे इस वक्त।
जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अर्शद खान साहब, जनाब देखिए, ये मिस्र में एक अजीब व गरीब सूरत हाल, इख्वानुल मुस्लिमीन और ख़ुद सदर मोहम्मद मुर्सी ने, इन्होंने कोशिश की कि इलाके के जो हुकूमतें हैं उनसे अपने रवाबित मजबूत करें और सबसे पहला दौरा जो सदर मोहम्मद मुर्सी ने किया वो सऊदी अरब का किया था, लेकिन सऊदी अरब की ही तरफ से आप देखें कि उनके मुखालिफिन की हिमायत की गई और उनका जब तख्ता उल्टा गया तो फ़ौज की लाई हुई हुकूमत को सबसे पहले सऊदी अरब ने तस्लीम किया, फिर इमारात और सऊदी अरब ने, दोनों ने उनके लिए जो एड का ऐलान किया वो सब किया। मेरा सवाल ये है कि इख्वानुल मुस्लिमीन का जो फ़लसफ़े हुकूमत है, उनका जो नज़रिया है निज़ाम हुकूमत का, उसमें और आले सऊद के नज़रिए हुकूमत में तो हमेशा तजाद रहा है, बुनियादी फ़र्क रहा है। फिर ये इनसे चूक कहाँ से हो गई कि जो बुनियादी डिफरेंस है इसको मद्देनज़र रखना चाहिए था कि इख्वानुल मुस्लिमीन का जो नज़रिया हुकूमत है वो आले सऊद को सूट नहीं करता है, उनका नज़रिया ख़ुद आले सऊद के लिए ख़तरनाक था। तो उन्होंने ये कैसे समझ लिया कि एक ऐसे नज़रिए की हामी हामिल जमात की आले सऊद हिमायत कर देंगे जो उनके उनकी जड़ों के लिए जो ख़तरनाक हो। ये इख्वानुल मुस्लिमीन से गलती कहाँ से हुई?
देखिए इसमें देखिए ब्रदरहुड जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है आप जानते हैं कि इसमें वो लीडरशिप नहीं है जो पहले किसी ज़माने में थी, बहुत ज़्यादा कमिटमेंट, इसमें भी काफ़ी लूज फेडरेशन है, बहुत सारे इनके लीडरान अमेरिका में बैठे हुए हैं, उनके वहाँ के लोगों से रवाबित हैं, तो इनमें भी काफ़ी कमियाँ हैं। लेकिन अगर आप इस बात को देखना चाहें कि किस तरह से वो सूटेबल थे पूरे अरब वर्ल्ड लीडर्स के लिए, मैं ये समझता हूँ कि वो बिल्कुल सूटेबल नहीं थे। इसलिए कि आप जानते हैं कि मिस्र एक इकोनॉमिकली बहुत ही वायबल कंट्री नहीं है, लेकिन कल्चरली, हिस्टोरिकली और एजुकेशनली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री है। ह्यूमन रिसोर्स उसके पास इतने हैं कि वो कई सारे कंट्रीज़ में उनके लोग काम कर रहे हैं। सिविलाइजेशनली उनके पास एक थिंकिंग पावर है, बहुत सारी चीज़ें उनके पास, और इसी वजह से आप देखेंगे कि इजिप्ट में जो रिवोल्यूशन आया और उसमें जब अप्रैल यूथ मूवमेंट ने जब शुरू किया इसको, तो उस वक्त उसमें कोई जान नहीं थी, और जब ब्रदरहुड के लोग उसमें पार्टिसिपेट किए तो वो एक रियल मास मूवमेंट हुआ, और इसके वजह से आप जानते हैं कि अमेरिका ने भी इसको सपोर्ट किया उस ज़माने में, कि मुर्सी साहब को भी सपोर्ट किया, ब्रदरहुड को सपोर्ट किया, और ये कहा कि होस्नी मुबारक साहब डिक्टेटर हैं, लेकिन इस पे इन लोगों ने यकीन कर लिया। लेकिन आप देखते हैं कि पूरे मिडिल ईस्ट में एक वाहिद इजिप्ट एक ऐसा मुल्क है जिसमें ब्रदरहुड के पास एक ब्लू प्रिंट है, एक रोड मैप है, जहाँ पे एक न्यू ऑर्डर को कायम किया जाए। न्यू ऑर्डर का मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि एक ऐसा स्टेट जिसमें वहाँ की नुमाइंदगी वहाँ के लोग करें, और इलेक्शन के बेसिस पे, फॉर एग्जांपल आपके हमास है जिसको अमेरिका ने एक्सेप्ट नहीं किया इलेक्शन को, लेकिन वहाँ पे बिल्कुल ओपन इलेक्शन हुआ। उसी तरह से आप देखेंगे कि ईरान का इलेक्शन है जिसको अमेरिकन एक्सेप्ट नहीं करते, लेकिन वो बिल्कुल ही फेयर ओपन इलेक्शन हुआ। इसी तरह से जो मुर्सी साहब का इलेक्शन हुआ, तो इलेक्शन के बाद जिस तरह से मुर्सी साहब पावर में आए, जो उनके एजेंडे थे और जिस तरह से उन्होंने रिलेशंस को बनाना चाहा और मिलिट्री पे भी दबाव देना चाहा, तो उस वक्त फिर अमेरिकन ने अपने स्टैंड को चेंज कर लिया। आप जानते हैं कि मुर्सी साहब तमाम कमियों के बावजूद, इसलिए कि उनके भी रवाबित आपके अमेरिका से हैं, यूरोप से हैं, लेकिन इसके बावजूद आप देखेंगे कि मुर्सी साहब को एक अवामी ताकत हासिल थी और वो लोगों के मैंडेट से ही पावर में आए थे, तो एक नया ऑर्डर कायम हो रहा था, एक नई पॉलिसी आ रही थी, कॉन्स्टिट्यूशन वहाँ के लोग बना रहे थे, एक नया आपके लेजिस्लेचर का कल्चर वहाँ पे डेवलप हो रहा था। ये तमाम चीज़ें एक बात का इशारा दे रही थी कि इजिप्ट अब जो है, इजिप्ट में जो स्टेट की पॉलिसी है वो वहाँ के लोग या उनके लोगों के नुमाइंदे डिसाइड करेंगे, ना कि वहाँ की मिलिट्री या वहाँ की जुडिशियरी या वहाँ की ब्यूरोक्रेसी डिसाइड करेगी। तो ये जो फ्रेमवर्क था ब्रदरहुड का, ये शायद सूटेबल नहीं है आपके बहरीन के लिए या सऊदी गवर्नमेंट के लिए या उन हुकूमत के लिए जो रियल डेमोक्रेसी नहीं चाहते हैं। तो अमेरिकन जो एजेंडा है आपके मिडल ईस्ट में वो रियल डेमोक्रेसी का नहीं है, इसलिए कि अमेरिका के लिए जो मिडल ईस्ट है वो एक स्ट्रेटजिक फैक्टर है जिसको वो अमेरिका अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए या अपने हामी जो इसराइल है उसके इंटरेस्ट के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। लिहाजा हम ये देखें कि अमेरिकन जो भी पॉलिसी हुई है आपके इजिप्ट में, आपको इससे अंदाज़ा लगेगा कि जो अमेरिकन इंटरेस्ट है वो बेसिकली ऐसी गवर्नमेंट को लाने में इंटरेस्टेड है जो प्रो अमेरिकन हो, नॉट प्रो डेमोक्रेसी हो। तो इसलिए ये डिफरेंस करना होगा कि अमेरिका तो खुद डेमोक्रेसी है, लेकिन अमेरिका मिडल ईस्ट में डेमोक्रेसी नहीं चाहता, इसलिए कि अगर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आएगी तो वहाँ के लोग वहाँ का फैसला लेंगे, ना कि उस मुल्क के बाहर के लोग फैसला करेंगे। और ये जो एक फ्रेमवर्क था, ये जो ब्लूप्रिंट था या जो एक प्रीमाइस था, जिस प्रीमाइस को आप कहेंगे डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स, पीस, सिक्योरिटी और वेलफेयर, ये प्रीमाइस वहाँ के मतलब के सऊदियों के लिए या कतर के लिए या बहरीन के लिए बिल्कुल सूटेबल नहीं था, और اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ اندرونی طور پہ اور ایکسٹرنل طور پہ ان لوگوں نے مرسی کی حمایت نہیں کی, اور اس وجہ سے آپ دیکھیں مرسی صاحب کو حاضر. تو وہاں پہ جو سچویشن ایجپٹ میں جو ڈیولپ ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ اسٹیٹ کو کون ڈیسائیڈ کرے گا, اسٹیٹ کی پالیسی کو کون ڈیسائیڈ کرے گا, پولیٹیکل روڈ میپ کون بنائے گا, وہاں کی ملٹری بنائیں گی. تو نتیجہ ابھی جو پریزنٹ پوزیشن وہ یہ ہے کہ ملٹری نے اپنے آپ کو پروکلیم کر لیا ہے کہ میں ڈیسائیڈ کروں گا تمام پالیسیز کو, اور یہاں پہ جو لوگ سڑکوں پہ آ رہے ہیں اس مظاہرے سے آ رہے ہیں, مظاہرے کا اس بات کا نتیجہ ہے یا اس بات مظاہرہ جو ہے اس بات کا ثبوت ہے کہ لوگ نہیں چاہتے ہیں کہ وہاں پہ ملٹری اب جو ہے اسٹیٹ کی پالیسی کو ڈیسائیڈ کرے. تو یہ خطرناک دور ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ کہیں نہ وہاں حالت جو ہے آپ کے لیبیا جیسی ہو جائے, یا وہاں پہ جس طرح سے عراق میں لوگ جو ہے بم پھوڑ رہے ہیں خاص کر کے, اور ایتھنک کانفلکٹ چل رہا ہے, تو مجھے یہ ڈر لگ رہا ہے کہ شاید وہ اس سچویشن کی طرف جا رہا ہے. اور اس میں صرف جو خیال رکھنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ مرسی صاحب کی پارٹی کو جو آؤٹ لا کیا گیا ہے اس کو کینسل کیا جائے, ان کے لوگوں کو حکومت میں شامل کیا جائے, اور ان کو ایکسکلوڈ نہیں کیا جائے. اگر وہ ایکسکلوڈ کریں گے تو زیادہ سے زیادہ پولرائزیشن ہوگا.
بہت بہت شکریہ. اور ٹیلی فون لائن کے ذریعے ہمارا رابطہ برقرار ہو گیا شکیل صدیقی صاحب سے. صدیقی صاحب السلام علیکم. جی قمر عباس صاحب, جناب ایک ہفتے میں حکومت مخالف مظاہروں, معزول صدر مرسی کے حامیوں اور مخالفین کے تصادم اور تشدد کی وارداتوں میں 70 سے زائد لوگ مارے گئے. عبوری حکومت اس کا ذمہ دار اخوان المسلمین اور اس کے طرفداروں کو قرار دیتی ہے, اور معزول صدر کے حامی اس خون خرابے کے لیے حکومت کو ذمہ دار قرار دیتے ہیں. کون ذمہ دار ہے؟
جی ذمہ داری تو اسی کے پاس ہے جس نے شب خون مارا ہے. پریزیڈنٹ مرسی تو عوام کے نمائندے تھے, وہ تو وہاں عوام کے ووٹ لے کے بیٹھے تھے, ان کو تو ہٹایا گیا زبردستی اور ہٹایا ملٹری نے. اب ملٹری یوز آف فورس اس لیے کر رہی ہے تاکہ ان لوگوں کو زبردستی بٹھایا جا سکے, لیکن وہ لوگ جنہوں نے سالوں سے قربانیاں دی ہیں وہ کیسے بیٹھ سکتے ہیں؟ آپ لوگوں کے گھر پہ ڈاکہ کیسے مار سکتے ہیں؟ سو پریزیڈنٹ جو جنرل سیسی ہے, جنرل سیسی اس وقت انتہائی خطرناک کھیل کھیل رہے ہیں, اور وہ سعودی عرب کے ہاتھوں میں اور گلف اسٹیٹس کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں, امریکن ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں, اور اس چیز کا ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ اگر 70 لوگ مارے گئے اور ہم وہاں دیکھ رہے ہیں کہ وہاں کے القاعدہ کی موجودگی بھی پائی گئی ہے سنائی ڈیزرٹ کے ایریا میں, اور سنائی, اور ہمیں اس چیز سے نہیں بھولنا چاہیے کہ سیریا کی اگر ہم حالت دیکھیں وہاں پہ سعودی عرب اور امریکہ نے القاعدہ کو سپورٹ کیا ہے, تو ہمیں یہ بھی خدشہ ہے کہ کہیں سعودی عرب یہاں پہ القاعدہ کو نئی ہوا نہ دے دے, اور سعودی عرب نے اگر یہ ہوا دی تو اس کا نقصان ہوئے گا. اوپر سے سعودی عرب نے 12 ارب ڈالر کا ایک ایڈ پلان تیار کیا ہے ایجپٹ کی ملٹری گورنمنٹ کے لیے. تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت جو سعودی گورنمنٹ ہے اور جو امریکنز ہیں وہ اس بلڈ شیڈ کے ذمہ دار ہیں, اور وہ ایجپشن ملٹری کو یوز کر رہے ہیں, اور ایجپشن ملٹری جو ہے اس نے انتہائی بروٹل ایکٹیویٹیز کی ہیں اس وقت پورے ایجپٹ کے اندر مسلم برادرہڈ کو چپ کروانے کے لیے, اور وہ اس چیز میں ناکام ہو جائیں گے. پہلے بھی ڈکٹیٹرشپ ناکام ہوئی ہے, اب بھی ڈکٹیٹرشپ ناکام ہوئے گی. وہ ایک ہینڈ پک بندے ہیں, انہیں اٹھایا گیا ہے, انہیں بٹھایا گیا ہے, وہ مورے ہیں, اور مورا کبھی بھی چینج ہو سکتا ہے, عوام کی طاقت کے سامنے کوئی بھی نہیں کھڑا ہو سکتا. سو یہ سیدھی سیدھی یہ جو ظلم کیا جا رہا ہے جو مصری فوج کر رہی ہے نہتے عوام کے اوپر فوج کر رہی ہے, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ سیکٹیرین ہوا بھی ہو سکتی ہے, وہاں پہ شیعہ سنی فساد کرائے جانے کا بھی خطرہ ہے, وہاں پہ کرسچنس کے لیے بھی جو ہیں جو چرچز ہیں ان کو بھی جلایا جا رہا ہے. سو القاعدہ کا وہاں پہ آنا, شیعہ سنی فساد اگر ہوتا ہے جو کہ نظر آ رہا ہے, القاعدہ کی پریزنس اس چیز کا ثابت کرتا ہے کہ شیعہ سنی فساد ہوئے گا, اور شیعوں کے اوپر بھی جو ہے وہ پہلے بھی ان کو مارا جا رہا ہے جیٹ میں, ان کے لیے سپیس کم کی جا رہی ہے, مزید بھی خطرہ ہے اس چیز کا. سو جو مصری فوج ہے وہ انتہائی خطرناک کھیل کھیل رہی ہے جو کہ سعودی عرب اور امریکہ کے ہاتھوں میں ہے اس وقت مصری فوج, اور وہاں پہ لوگوں کے بے جان جو معصوم جانوں کا ضیاع کیا جا رہا ہے, اور اس کو فوراً اس کو بند کرنا چاہیے.
جی پروفیسر شکیل صدیقی سے رابطہ ہمارا برقرار ہو گیا ٹیلی فون لائن کے ذریعے. صدیقی صاحب السلام علیکم.
جی وعلیکم السلام.
صدیقی صاحب مصر پر گفتگو ہو رہی ہے, ایک ہفتے میں 70 سے زائد لوگ وہاں پہ جاں بحق کر دیے گئے ہیں, یہ مصر کے حالات جا کس طرف رہے ہیں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے مصر میں صورتحال پیدا ہوئی ہے جو کچھ میں نے ابھی تھوڑا سا سنا ہے اس میں جو آپ کے مہمانان گرامی ہیں ان کی رائے بالکل درست ہے کہ ایک منصوبے کے تحت اسرائیل امریکہ اور اس کی حواری جو بھی ہیں وہ سب جو ہے اخوان کی حکومت کو وہاں ختم کرنا چاہتے ہیں.
جی
مصر کے حالات کس طرف جا رہے ہیں اور کس طرف جائیں گے اس کے بارے میں میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ جتنی اجتماعی طاقتیں ہیں وہ جس طرح سے مسلمانوں کی جمہوری سوچ اور فکر کو کچل رہی ہیں اس کا ان کا آبجیکٹو یہ ہے کہ مسلمانوں کو دہشت گردی کے راستے پہ ڈال دیا جائے, مسلم ممالک سے ان کی ٹیکنالوجی, مسلم ممالک میں ان کی ترقی کو منجمد کر دیا جائے. لیکن یہ ایک بڑی خوش آئین بات ہے
جی
کہ مصر میں باوجود مظالم کے انتہا کے اخوان جو ہے اس راستے پر نہیں گئے ہیں
جی
اس راستے پر ان کو ڈالنے کے لیے مصری فوج اور استعماری طاقتیں اور ان کے حواری چاہے وہ سعودی ہوں یا قطری ہوں وہ اس میں ناکام نظر آ رہے ہیں. میں آپ کو تھوڑا سا بھی یہ بتاؤں کہ گزشتہ ہفتے لاہور میں جماعت اسلامی جی نے دنیا بھر کی اسلامی تحریکوں کا ایک عالمی اجتماع منعقد کیا تھا
جی
اس اجتماع میں بھی یہ اسٹیٹمنٹ سامنے آیا اور کنسنسس کے ساتھ آیا کہ مسلم عوام و مسلم تحریکیں جو ہے وہ پرتشدد راستہ اختیار نہیں کریں گی, جمہوری راستہ اختیار کریں گی, جمہوری جدوجہد کریں گی, انتخابی راستے کے ذریعے سے جو بھی ظلم ہو رہا ہے اس کا سامنا کریں گی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ظلم کی یہ انتہا جو السیسی نے کی ہوئی ہے اور مصری فوج نے کی ہوئی ہے جب تک ان کو تائید امریکہ کی اور اسرائیل کی حاصل ہے اس وقت تو یہ کر سکیں گی, لیکن جس طرح سے خود امریکہ میں سرمایہ دارانہ نظام اس وقت جس کرائسس کا اور جس بحران کا شکار ہے اس کا الٹیمیٹلی نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ شیطان کبیر بھی جو ہے انشاءاللہ تعالی اسی طرح سے ختم ہوگا جس طرح کے نظام ختم ہوا. اور پھر یہ ہے کہ مسلم طاقتوں کی جو بیداری ہے, مسلم امہ کی جو بیداری ہے, وہ یقیناً اس کے ثمرات جو ہے مسلم عوام کی جھولی میں آئیں گے. اس وقت اس بات کی بڑی شدید ضرورت ہے.
جی بہت بہت شکریہ.
وہ مسلم ممالک جو جمہوریت پہ یقین رکھتے ہیں اور جن کا ایک پورا آئیڈیل تصور ہے ان کی کوشش ہی ہونی چاہیے کہ وہ ایک ایسی صورتحال پیدا کریں جس سے مسلمانوں کے اندر جو ہے وہ اتحاد و یکجہتی پیدا ہو اور ان قوتوں کو بے نقاب کریں, ان مسلم ممالک کی قوتوں کو بے نقاب کریں, ان کے حکمرانوں کو بے نقاب کریں. دیکھیے میں یہاں سعودی عرب کے حوالے سے بھی یہ بات کر دوں, وہاں پر بھی جو ہے عوام میں جو فیلنگز ہیں وہ بالکل مختلف ہیں اور وہاں کے حکمرانوں کی فیلنگ بالکل مختلف ہے. عوام اور علماء کرام جو ہے وہ مصر کے عوام کے ساتھ ہیں جبکہ وہاں کے جو شاہی خاندان ہے اس شاہی خاندان کی ہمدردی جو ہے وہ السیسی کے ساتھ ہو سکتی ہے. اب دیکھنا یہ کتنا بڑا المیہ ہے کہ سعودی عرب اور قطر یہ کہیں کہ امریکہ شام پر حملہ کرے ہم پیسہ دیں گے, یہ انتہائی شرمناک بات ہے. لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ چاہے وہ ترکی ہو, ایران ہو, پاکستان ہو, ان ممالک کو سر جوڑ کر ضرور بیٹھنا چاہیے. جب تک یہ سر جوڑ کر نہیں بیٹھیں گے اس وقت تک مسلم امہ کا جو اتحاد ہے, جو مسلم امہ کی قوت ہے, وہ اسی طرح ایک ایک کر کے جو ہے وہ شکار ہوتی جائے گی.
بہت بہت شکریہ جناب, لائن پہ موجود رہیے گا. جی ارشد خان صاحب, جناب یہ جو موجودہ سیٹ اپ آیا ہے مصر میں منتخب صدر محمد مرسی کے خلاف بغاوت کر کے ان کا تختہ الٹ کے, اس میں فوج ہے اور عدلیہ ہے. فوج نے محمد مرسی کا تختہ الٹا اور عدلیہ کے ایک شخص کو انہوں نے حکومت کی سربراہی سونپ دی. آپ دیکھیں کہ مصر میں انقلاب آنے کے بعد جو تبدیلی آئی تھی اس تبدیلی میں بھی فوج اور عدلیہ دونوں کا رخ بالکل واضح تھا کہ انہوں نے مصر میں جو تبدیلی آئی ہے, جو انقلابی تحریک ہے, اس کو نہ فوج نے تسلیم کیا تھا اور نہ عدلیہ نے تسلیم کیا تھا. عدلیہ نے تو کھل کے اس کی مخالفت وہ کرتی رہی ہے. فوج کا کہنا یہ تھا کہ عوام کی خواہش کے مطابق انہوں نے حسنی مبارک کو ہٹایا ہے اور وہ انقلاب کی حمایت کریں گے، وہ اب بھی انقلاب کی حمایت کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ انقلاب کو اغوا کر کے اس کو سبوتاج کرنے کی سازش ہے، یہ کسی سے کوئی مطلب ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا اب یہ سمجھ لیا جائے کہ مصر کے عوام کی قربانیاں رائے گاں گئیں اور مصر کا انقلاب پوری طرح سے اغوا کر لیا گیا ہے اور دوبارہ اس کے زندہ ہونے کی امید نہیں ہے؟
نہیں، میں ایسا نہیں کہوں گا کہ وہاں پہ کوئی امید نہیں کی جا سکتی، لیکن اگر آپ دیکھیں کہ کوئی بھی کنٹری ملٹیپل ریولوشن برداشت نہیں کر سکتا، ملٹیپل کوز، ملٹیپل چینجز برداشت نہیں کر سکتا، جس طرح سے کسی انسان پہ آپ ملٹیپل آپریشن سرجری نہیں کر سکتے، اسی طرح سے ملک کے ساتھ آپ یہ نہیں کر سکتے۔ ملک ایک بحران سے گزرا، ایک اولڈ آرڈر ختم کیا گیا، نیا آرڈر وہاں پہ آیا، تو نئے آرڈر کو مہلت نہیں دی گئی۔ آپ نے دیکھا کہ کوئی بھی حکومت کو اسٹیبل ہونا چاہیے، اور کوئی بھی حکومت جو ہے وہ فرشتہ حکومت نہیں ہے، اس میں بہت ساری خامیاں ہیں، لیکن جس طرح سے وہاں پہ پولیٹیکل کانفلکٹس ڈیولپ کی گئے، مطلب جس طرح سے لوگوں کو وہاں پہ اٹھایا گیا، جس طرح سے پرووک کیا گیا، جس طرح سے گورنمنٹ کی ایون کامیابی کو ناکامیابی میں بدلا گیا، تو اس سے بالکل صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ جو چینجز وہاں پہ حسنی مبارک صاحب کے بعد آئے، اس چینج کو سبوٹاج کیا جا رہا ہے، اور فائنلی ویسا ہوا۔ لیکن ایک امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ وہاں پہ آج کے ڈیٹ میں اولڈ آرڈر اب نہیں چلے گا، وہاں پہ انہوں نے جو ہے برادرہڈ کو بین کر دیا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ برادرہڈ بالکل ہی پاک صاف پارٹی ہے، بہت سب سے اچھی پارٹی، ایسا نہیں ہے، لیکن یہ بھی ایک فیکٹ ہے کہ برادرہڈ نے قربانیاں دی ہیں، برادرہڈ نے برابر ملٹری گورنمنٹ کے خلاف ریزسٹنس کیا، برادرہڈ نے اب جو ہے پورے اس آپ کے ریولوشن میں پوری جان ڈالی، اور پھر انہوں نے ایک بہت بڑا جوخم لے کر کے، ایک رسک لے کر کے وہ الیکشن میں آئے، جیتے، کانسٹیٹیوشن بنایا، بہت ساری بدنامیاں بھی برداشت کی وغیرہ وغیرہ۔ تو اس میں کہ آپ دیکھیں گے کہ جو رشتے ہیں برادرہڈ کے، وہ لوگوں سے کافی جڑے اور کئی لیول پہ جڑے۔ اگر آپ دیکھیں کہ ایلیٹ کو چھوڑ کر کے جو زیادہ تر جو ماسز ہیں وہاں پہ، جو زیادہ تر عوام ہے، چاہے وہ مڈل کلاس ہے یا لوور مڈل کلاس ہے یا لوور مڈل کلاس ہے، اور ہائی پروفیشنل کلاس کو چھوڑ کر کے جو پروفیشنل، سیمی پروفیشنل اور اسکلڈ، انسکلڈ جو لوگ ہیں زیادہ تر، جن کی زیادہ تر آبادی ہے کنٹری میں، وہ اس سے پارٹی سے جڑے ہوئے ہیں، اس لیے کہ یہ پارٹی لوگوں سے جڑی ہوئی ہے، اور ابھی اس پارٹی کو موقع نہیں ملا کہ وہ کتنی کامیاب ہوتی ہے کیا نہیں، اس لیے کہ لیکن فوراً اس کو سبسٹیٹیوٹ کر دیا گیا، اس کو بالکل بدل دیا گیا۔ تو لوگوں میں بے چینی ہے، لوگوں میں پریشانی ہے، اور لوگوں میں اس بات کا بھی غصہ ہے کہ اتنی جلدی کیوں اس چیزوں کو، ان چیزوں کو کیا گیا۔ اور سب سے امپورٹنٹ بات جو ایجپٹ میں نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ برادرہڈ کے پاس ایک ماس بیس ہے، لوگوں کا سپورٹ ہے وہاں پہ، اور جتنا وائلنس لوگوں کے خلاف ہوتا ہے، چاہے وہ اسٹیٹ سیکورٹی کے نام پہ کرے یا ڈیموکریسی اور فریڈم اور ہیومن رائٹس کے نام پہ کرے، جس طرح سے 28 سپٹمبر کو آپ کے ایجپٹ کے فورن منسٹر نے یونائٹڈ نیشن میں کہا کہ ہمارا جو بیسک پرنسپل ہے وہ پیسفل گورننس ہے، ڈیموکریسی ہے، فریڈم ہے، لیکن ان تمام چیزوں کا کی پامالی آپ کے ایجپٹ میں ہوئی۔ تو جتنی پامالی وہاں پہ ہوگی، جتنا زیادہ لوگ وہاں پہ پریشان ہوں گے، ان کی اقتصادی چیزیں ختم ہوں گی، اتنا ہی زیادہ لوگوں میں غصہ ہوگا، اور یہ جو غصہ ہے وہ زیادہ تر نیچرلی ملٹری کے خلاف ہوگا، یا وہ گورنمنٹ جو ملٹری سپورٹ گورنمنٹ، ملٹری اسپانسرڈ گورنمنٹ، اس کے خلاف ہوگا۔ تو جتنا اکومولیشن ہوگا وہاں پہ غصے کا، لوگوں کے ناراضگی کا، اس کا سب زیادہ نیچرلی برادرہڈ کو ملے گا۔ برادرہڈ پاور میں ہو، آج کے ڈیٹ میں برادرہڈ وہاں پہ بین ہے، اور جو وہاں پہ جس طرح سے ملٹری بیہیو کر رہے ہیں آپ کے برادرہڈ کے ساتھ، مجھے یہ لگتا ہے کہ ایک کافی امیچیور پالیسی میکنگ ڈیسیزن ہے، اس طرح سے ان کو بیہیو نہیں کرنا چاہیے تھا، اس لیے کہ مرسی صاحب وہاں پہ پاور میں آئے، 51% ان کو ووٹ ملا، ان کے ساتھ نئے ڈپوٹیز تھے، انہوں نے کافی محنت کی، ایک سال میں وہ تارا آنکھ کا، مطلب آسمان کا تارا نہیں توڑ سکتے تھے، اور انہیں موقع نہیں دیا گیا۔ تو ایک پارٹی جو بالکل جیت کر کے آئی، جس نے پورے آپ کے ریولوشن میں جان ڈالا، آپ نے اس کو فوراً جو ہے صفحہ ہستی سے آپ نے مٹا دیا، ان کے قریب 200 سے زیادہ لوگوں کو آپ نے اریسٹ کر لیا۔ لیا, کریک ڈاؤن ہو رہا ہے تمام طرح کی ان کے آرگنائزیشن پہ آپ بندش لگا رہے ہیں. تو آج کا ایجپٹ جو ہے وہ 1950s اور 60s کا نہیں ہے. جو یوتھ ہے وہ بے چین ہے کافی, اور جب تک کہ ان بے چین لوگوں کو گورنمنٹ سیٹسفائی نہیں کرتی زیادہ زیادہ بحران ہوگا اور وہاں پہ کانفلکٹ کافی رائز کرے گا. لہذا وہاں پہ یہ ضروری ہے کہ جو وہاں پہ ملٹری گورنمنٹ ہے وہ لوگوں کے عوام کے حمایت میں کام کرے, نہ کہ کسی کے کہنے پہ, نہ کہ کسی کو خوش کرنے کے, چاہے وہ کوئی بھی حکومت ہو باہر کی. اور یہاں پہ اگر ایجپشین فیل کر گئے, بردرہوڈ کے بھی لوگوں کو تشدد میں لانے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بردرہوڈ تشدد میں نہ آئے, اگر یہ آ جاتے ہیں تو نیچرلی بردرہوڈ کو آلریڈی کریکٹرائز کر دیا گیا ہے کہ یہ ٹیررسٹ ہیں, یہ ایکسٹریمسٹ ہیں, اور فردر اس کو اس طرح سے بلیم کریں گے. اور کئی جگہ جھڑپیں ہوئی ہیں ملٹری اور آپ کے بردرہوڈ کے لوگوں میں. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں انڈیکیٹ کر رہی ہیں کہ ایجپٹ جو ہے وہ ایک ٹرانزیشن کے دور میں نہیں ہے, بلکہ وہ بالکل ایک ڈسٹرکٹیو فیز میں انٹر کر گیا ہے. اور ایک ڈسٹرکشن میں کوئی چیز پاسبل نہیں ہے, کوئی ڈیولپمنٹ پاسبل نہیں ہے, کوئی گورنمنٹ پاسبل نہیں ہے. اور باہر کی جو طاقتیں ہیں وہ یہ چاہتی ہیں کہ ایجپٹ ایک کافی امپورٹنٹ کنٹری ہے, کافی امپورٹنٹ لوکیشن پہ ہے, اس کا کافی رول ہے آپ کے پورے عرب ورلڈ میں, پورے مڈل ایسٹ میں, نان الائنڈ موومنٹ میں, یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی میں. اور اس لیے ایجپٹ کو ایک مستحکم کنٹری ہونا چاہیے, اور اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہاں پہ جو عوام جس گورنمنٹ کو چاہیں اس کو ریسٹور کیا جائے.
جی بہت بہت شکریہ پروفیسر شکیل صدیقی صاحب. جناب دیکھیے, مصر میں ہو سکتا ہے محمد مرسی سے کچھ غلطیاں ہوئی ہوں, اور یقیناً ان کے دور میں کچھ کام ایسے ہوئے ہیں جو انتہا پسندی کے زمرے میں آتے ہیں. ممکن ہے کہ اس میں خود محمد مرسی براہ راست ملوث نہ رہے ہوں, ان کے مخالفین نے ان کے نام پر یہ کام کیے ہوں, یا ممکن ہے کہ اخوان المسلمین کے کسی انتہا پسند دھڑے نے سلفیوں کے دباؤ میں آ کر یہ سب کیا ہو. لیکن یہ جو موجودہ سیٹ اپ ہے, فوج نے جو ان کو ہٹا کے جو عبوری حکومت قائم کی, تو انہوں نے دعویٰ تو یہ کہ عوام کی حمایت کا دعویٰ کیا تھا, اور یہ کہا تھا کہ عوام کے لیے انہوں نے یہ کام کیا ہے. اور لیکن اب چند مہینے کے اندر جو انہوں نے اقدامات کیے ہیں ان سے ان کا مقصد واضح ہو گیا ہے کہ وہ کس طرف جانا چاہتے ہیں. خطے کی عامر حکومتوں سے ان کے تعلقات, عامروں کی جانب سے ان کی حمایت, اور سب سے بڑھ کر فلسطین کے سلسلے میں موجودہ سیٹ اپ نے جو پالیسی اختیار کی ہے کہ غزہ کا محاصرہ تنگ تر کر دیا گیا ہے. تو آپ یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ اس موجودہ جو گروپ ہے وہاں کا, اس نے بہت جلدی اپنے آپ کو ایکسپوز کر دیا ہے؟ جی چیما صاحب, یہی سوال میرا آپ سے ہے.
جسے وہ کہتے ہیں نا, پریزیڈنٹ مرسی واز اینڈ ہز پیپل آر پلیئنگ ہارڈ اینڈ فاسٹ, تو ان سے تھوڑی سی غلطیاں ضرور ہوئی ہیں. بالکل نئی ایک حکومت میں آئے تھے, اور اس سے پہلے ایک اسٹیبلشڈ ملٹری تھی جو وہاں پہ رول کر رہی تھی. ان کا بہت زیادہ اثر و رسوخ تھا سیاسی جماعتوں میں بھی, انٹرنلی بھی اثر و رسوخ تھا. تو جب وہ آئے ہیں تو کچھ ایسے ہارش ایلیمنٹس تھے جنہوں نے پریزیڈنٹ مرسی کو کچھ سخت اسٹیپس لینے کے لیے کہا ہے, تو وہ جو سخت اسٹیپس لینے کا نقصان ہوا ہے. جیسے ایک ویژنری لیڈرشپ ہوتی ہے نا, جیسے ہم نے ایران میں انقلاب دیکھا, تو ایرانی انقلاب میں دیکھا کہ بہت ہی ویژنری لیڈرشپ تھی. آیت اللہ خمینی صاحب کو دیکھیں تو وہ ایک انتہائی زیر, ایک باشعور, ایک بڑے لیڈر امرج ہو کے مسلم امہ میں سامنے آئے. اس ایک بڑے لیڈر کی کمی تھی مسلم بردرہڈ میں, جو کہ مسلم بردرہڈ کو ساتھ لے کے چلتی, لیڈر ساتھ لے کے چلتا, نہ کہ عوام کے پیچھے لیڈر چل پڑتا. سو غلطیاں ان سے کافی زیادہ ہوئی ہیں, لیکن وہ ایک جمہوری گورنمنٹ تھے, ان کا حق تھا کہ وہ کسی قسم کا بھی اگر کوئی ایکشن لے رہے ہیں تو اس کو, اس کی جوڈیشری اور جو ملٹری تھی ان کے ساتھ رہتی. سو اس کے لیے ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو ان سے غلطیاں بھی ہوئی ہیں, تھوڑی بہت اگر ہوئی ہیں, تو اس کا مسئلہ, اس کا سلوشن یہ نہیں تھا کہ ان کو گورنمنٹ سے باہر نکال دیا جائے. وہ ایک ڈیموکریٹک سیٹ اپ کے ذریعے آئے تھے, وہ ایک نیا آرڈر اسٹیبلش کر رہے تھے مصر میں, اور وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم ایک الیکشن جیت کے آئے ہیں جہاں پہ ہماری میجورٹی ہے, تو ہمیں کون باہر نکال سکتا ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پولیٹیشنس کا کام ہے کہ جہاں جہاں بھی ملٹری اسٹرانگ ہو وہاں وہاں جب بھی پولیٹیشنز ڈکٹیٹرشپ کے بعد آتے ہیں ان کو انتہائی سوچ سمجھ کے رول ادا کرنا پڑتا ہے سیاست میں. آپ پاکستان کی مثال دیکھ لیں, پریزیڈنٹ زرداری نے بڑی سمجھداری کے ساتھ ملک کو چلایا ہے اور ان کو پتا تھا کہ اگر میں مشرف کا ٹرائل کرتا ہوں تو حالات خراب ہو سکتے ہیں, تو انہوں نے ٹرائل نہیں کیا. لیکن اگر ہم ایجپٹ میں دیکھیں تو جو تھے حسنِ مبارک ان کا ٹرائل ہو رہا تھا, جس کی وجہ سے ایک ملٹری کے اندر سینٹیمنٹس پیدا ہو رہی تھی کہ شاید یہ ہمیں لیٹ ڈاؤن کیا جا رہا ہے, ہماری انسلٹ کی جا رہی ہے. تو ان کو پہلے یہ چاہیے تھا کہ انسٹیٹیوشنس کو تھوڑا اسٹیبلش کرتے, انسٹیٹیوشنس کو ساتھ ملاتے, لوگوں کے اندر اپنا کانفیڈنس بحال کرتے, لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ ہم ان سے بہتر ہیں جو آپ کو رول کرتے رہے ہیں, ہم آپ کو حقوق دیں گے, ہم آپ کی جنگ لڑنے آئے ہیں. یوتھ کو امپاورمنٹ کرتے, یوتھ کی بات سنتے, ایجوکیشن کی بات کرتے, اکانومی کی بات کرتے. تو یہ اگر سارے کام کرتے تو تھوڑی سی اگر جسے کہتے ہیں کہ زیادہ ہوشیاری سے کام لیا جاتا تو شاید یہ حالات پیدا نہ ہوتے. تو اس بات میں کوئی جو غلط ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ کہ پریزیڈنٹ مرسی سے کچھ غلطیاں ہوئی ہیں, اور وہ جیسے کہ وہ جو وہاں کی عوام ہے جو مسلم برادرہڈ کے ممبر ہیں انہوں نے کوئی تھوڑی سخت لائن لینے کی کوشش کی جس کا فال آؤٹ ہوا اور جس کا نقصان جو ہے وہ الٹیمیٹلی ایجپشن عوام کو دیکھنا پڑ رہا ہے. اور اگر ہم دیکھا جائے تو دیکھا تو جمہوریت کو نقصان ہوا ہے, عوام کو نقصان ہوا ہے, آئندہ آنے والی نسلوں کو نقصان ہوا ہے, جو بہت بڑی سٹرگل کی تھی مسلم برادرہڈ نے جو کہ ڈیکیڈز کے اوپر پھیلی ہوئی ہے جمہوریت کے لیے, اس کو نقصان ہوا ہے. تو اوور آل ان دا نٹشیل اگر دیکھا جائے تو مسلم برادرہڈ جو ہے اس نے تھوڑی سی تیزی کا مظاہرہ کیا ہے جس کا انہیں خمیازہ بھگتنا پڑا ہے.
بہت بہت شکریہ عرشی خان صاحب. جناب, اس پہ اخوان المسلمین پر جو پابندی لگائی گئی ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ موجودہ سیٹ اپ اس پابندی سے اپنے مقاصد پورے کر لے گا؟ آپ اس بات کو مد نظر رکھا جائے کہ اخوان المسلمین کے پاس پابندی کے دور میں اپنے آپ کو باقی رکھنے اور تحریک چلانے کا ایک لمبا تجربہ موجود ہے, تو ایسی صورت میں کیا وہ اخوان المسلمین کو میدان سے ہٹانے میں کامیاب ہو سکیں گے؟
دیکھیے, آپ نے دیکھا کہ جتنا زیادہ پرووکیشن اور جتنا زیادہ مظالم برادرہڈ کے خلاف ہوا اتنا ہی شدت کے ساتھ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کمزور ہو رہا ہے. مطلب وہ لوگ ڈی لیجیٹیمائز ہو رہے ہیں. اگر آپ دیکھیں تو کہ مطلب ہوتا نہیں کہ کبھی پولیٹکس میں کہ کبھی کبھی کچھ چاہنے سے نہیں ہوتا, اور جو عوام چاہتی ہے وہ کافی امپورٹنٹ ہے. تو جو وہاں پہ گورنمنٹ ہے آج کے ڈیٹ میں, جو عبوری سرکار ہے, اس کا تو پریمائز ہے ڈیموکریسی, فریڈم, سیکورٹی اور آپ کے پیس, لیکن اس پریمائز پہ وہ کام نہیں کر رہے ہیں, لوگ ان کے ساتھ نہیں ہیں. جہاں تک برادرہڈ کو آپ دیکھیں تو برادرہڈ کے پاس, جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ اس کے پاس ایک ماس بیس ہے, عوام ان کے ساتھ ہے. جو غریب عوام ہے وہ اور بھی زیادہ ان کے ساتھ ہے, اس لیے کہ جس طرح سے وہاں پہ پرووکیشن ہو رہا ہے, جس طرح سے وہ اریسٹ کر رہے ہیں, تو وہ ایک ایسا سچویشن ہے جیسے کسی ملک میں جنگ ہو رہی ہو. اور آپ جانتے ہیں کہ بہت یونان میں جو بہت پرانے آپ کے ایرسٹوٹل,
ڈیڑھ منٹ کا وقت ہمارے پاس رہ گیا ہے,
ان تمام لوگوں نے یہ بھی کہا کہ جو حکومت کی جو فوج ہوتی ہے, جو ملک کی جو فوج ہوتی ہے, وہ ملک سے باہر کے دشمنوں کو ہرانے کے لیے ہوتی ہے,
خاصا ایک منٹ کا وقت ہے ہمارے پاس,
مطلب نقصان پہنچانے کے لیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو اس کا ماس بیس ہے برادرہڈ کا, وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے.
بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ ناظرین. آپ نے پروفیسر عرشی خان صاحب اور قمر عباس چیمہ صاحب کے تجزیے ملاحظہ فرمائے. پروفیسر شکیل صدیقی صاحب سے رابطہ منقطع ہو گیا جو دوبارہ برقرار نہیں ہو سکا. بہرحال اس وقت مصر میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ ایک انتہائی خطرناک کھیل کھیلا جا رہا ہے, جس کی باگ ڈور سامراج کے ہاتھوں میں ہے, اور اس کو پورا پورا سپورٹ حاصل ہے علاقے کی عامر حکومتوں کا, لیکن عوام کی طاقت سے بڑی کوئی طاقت نہیں ہے. حسنی مبارک جب اقتدار میں تھا تو حسنی مبارک کو بھی پورا سپورٹ حاصل تھا سامراجی طاقتوں کا, امریکہ کا, اسرائیل کا, اور اسی کے ساتھ علاقے کی جو عامر حکومتیں ہیں, جو بادشاہتیں ہیں, وہ بھی حسنی مبارک کی حمایت کرتی رہیں. لیکن عوام کے سیلاب نے حسنی مبارک کی آمریت کو بہا دیا. اسی طرح سے جو موجودہ سیٹ اپ ہے یہ اگر عوام کے مطالبات پر توجہ نہیں دے گا تو عوام کا سیلاب یقیناً اس کو بھی اس کے انجام تک پہنچا دے گا. پروگرام کے بارے میں ہمیں آپ کی رائے کا بھی انتظار رہے گا. ہمارا ای میل ایڈریس ہے andaz_jahan@sahar.tv.ir. اور اسی کے ساتھ اگلے پروگرام تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. خدا حافظ.